بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے بھائی سب سے پہلے تو میں اس چیز کی وضاحت کروں جو میں نے بتایا تھا میں نے یہ بتایا تھا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت حاضر اور ناظر ہے اللہ کی ذات کے لیے جو حاضر اور ناظر کا بولا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے تاکہ جو لوگ شروع میں نہیں تھے وہ بھی سن لیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو حاضر اور ناظر کا بتایا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے ساتھ عرش پہ مستوی ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان بہت بڑا خلا ہے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کی کرسی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے کیفیت کیا ہے وہ اللہ عالم ہم اس کی نہ مثال دے سکتے ہیں نہ کوئی تشبیہ دے سکتے ہیں نہ کوئی کیفیت بیان کر سکتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7 دفعہ فرمایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوا اللہ تعالیٰ رحمان پہ اللہ رحمان جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے اب یہ جو اللہ کی ذات ہے عرش پہ وہ اپنی مخلوقات میں اس طرح کر کے عقیدہ رکھنا کہ جیسے پانی کے اندر نمک حل ہوتا ہے یا آٹے کے اندر نمک مکس ہوا ہوتا ہے اس طرح کر کے اللہ کائنات میں حلول ہوا ہے ہر سمت پہ اللہ ہے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر چیز میں اللہ ہے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوتا اس عقیدے کو وحدت الوجوہ یا حلولی عقیدہ کہا جاتا ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور یہ عقیدہ خلاف کتاب و سنت کے ہے کتاب و سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے لیکن اپنی قدرت اپنے اختیارات کے ساتھ کائنات کی ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ طاقت میں حاوی ہے یہ جو دوریاں ہیں کلومیٹر 100 کلومیٹر 10 کلومیٹر یہ میرے اور آپ کے لیے تو دوریاں ہو سکتی ہیں اللہ کے لیے کوئی دوریاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے قریب ہے لیکن اپنی اس طاقت میں اپنے اس قبضے میں اپنے اختیارات کے اعتبار سے اللہ کی ذات کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کائنات میں ہر چیز کے قریب ہے اس طرح یہ مفہوم یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کے مخالف ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیثیں ہیں جو اس کی جو ہے وہ تائید کرتی ہیں تو اللہ کی ذات کو یہ کہنا کہ جی میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ کام کر رہا ہوں یہ درست نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ناظر ہے دیکھ رہا ہے لیکن حاضر ہونے کا یہ مفہوم لینا کہ اللہ کی ذات یہاں پہ میرے پاس ہے یہ والی بات جو ہے ایک ہمارے ایک عام بلوائے عام ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شارخ سے زیادہ قریب ہے تو جی ہاں اللہ تعالیٰ واقعتاً شارخ سے زیادہ قریب ہے لیکن اپنی قدرت کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ اپنی اختیارات کے ساتھ اللہ کی ذات کو نہ بنایا جائے کہ اللہ کی ذات اس طرح قریب آ گئی ہے میرے کیونکہ اللہ اپنی کائنات سے الگ عرش پہ مستوی ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی اللہ تعالیٰ اپنے علم قدرت کمالات اختیارات طاقت جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں جہاں ہے اس کی پورا علم ہے اس کا پوری قدرت ہے اس کا پورا قبضہ ہے اس کے پورے اختیارات ہیں اس کی پوری طاقت ہے وہ پوری کائنات میں اس کے لحاظ سے اس کے قبضے میں ہے لیکن ذات اللہ کی عرش پہ مستوی ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت یہاں پر بھی ہر چیز یعنی اس کی قدرت کمالات جتنے بھی صفات ہیں ان صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کی ہر جگہ پر ہو سکتا ہے لیکن ذات اللہ تعالیٰ کی اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ آسمانوں ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کی کرسی ہے اور کرسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ موضع قدمی الرحمن وہ رحمان کے قدم رکھنے کی جگہ ہے اور پھر اس سے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے اللہ کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ کس کیفیت میں ہے، واللہ عالم، جیسے اللہ کی شان کے لائق، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جو امام علماء کے جی جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ حلول کر گیا ہے کائنات میں، جیسے نمک میں پانی حل ہوتا ہے اسی طرح ہر چیز میں اللہ تعالیٰ حل ہو گیا ہوا ہے. میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ بہت سے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ تو بہت سے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وحدت الوجوہ کیا ہے، حلول عقیدہ کیا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. انسان اپنی تسلی کے لیے، اگر ایک انسان انصاف پسند ہے، تو ایسا کوئی امام ہے، ایسا کوئی پیشوا ہے، تو اس سے پرسنل سوالات میں یہ بات پوچھے کہ آپ اس بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں، کیا عقیدہ ہے. صرف اور صرف یہ کہہ دینا کہ یہ فلاں طبقے سے ہے اس لیے لازم اس کا عقیدہ یہی ہوگا، اس طرح نہیں بات جو ہے وہ نہیں بنتی، بلکہ انفرادی طور پہ انسان اس سے پوچھ لے. پہلے نمبر پہ تو انسان اگر تھوڑی سی بات اس میں کر سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح عرش پہ ہے، کائنات سے الگ ہے، لیکن اگر کنفرم ہو جائے، پوچھنے کے بعد کنفرم ہو جائے کہ واقعتاً اس شخص کا عقیدہ اس انداز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں حل ہوا ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز ہی اللہ ہے، تو پھر واللہ عالم پھر ایسے جو ہے وہ بچنا چاہیے. دیکھیں میرے بھائی، دیکھیں اکثر علماء کا ہم زیادہ طور پہ علماء جو بھی ہیں، بہرحال ہم جہاں دیکھیں اکثریت کے اوپر ہم اس طرح کر کے فیصلہ تھوڑا سا لگانا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں، جس کو اپنے انفرادی طور پہ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہیں، یعنی اس کے بارے میں جہاں آپ کا واسطہ پڑتا ہے نماز پڑھنے کا، جہاں پہ آپ کا واسطہ ایسا پڑتا ہے، وہاں سے آپ کنفرم کر لیں. اگر تو ایسا ہے تو ایک طرف آپ صحیح چیز کو واضح کریں، لیکن پھر بھی اگر واضح نہیں ہوتی ہے اور واضح یہ ہو جائے کہ عقیدہ اس طرح کا ہے، حلول کا عقیدہ، تو پھر بچا جائے. گریز کرتا ہوں مگر جی، دیکھیں ایسا ہیں بالکل، ایسے بہت سارے لوگ جن کے تقریروں سے واضح ہو رہا ہو، جو لوگوں میں اس طرح علل اعلان عقیدے کا اظہار کر دیتے ہوں، تو پھر تو یقیناً ان لوگوں سے بچنا چاہیے. جو اپنی تقریروں میں، باتوں میں ایسے عقیدے کا یعنی اظہار کر دیتے ہوں جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ایک حلول میں ہے، اور نعوذ باللہ اس عقیدے کا جو پہلا موجز تھا جسے ابن عربی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ لا ادری انا رب او انا العبد، کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ میں رب ہوں یا بندہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں حل ہوا ہے، یہ دیوار بھی اللہ ہے، یہ زمین بھی اللہ ہے، یہ آسمان بھی اللہ ہے، میں بھی اللہ ہوں، تو بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ. اس طرح کر کے جو ہے وہ جو ہے وہ یعنی کہا کرتا تھا. تو یہ والا عقیدہ اگر کسی انسان کی تقریروں میں، باتوں میں ہوتا ہو، تو لوگوں کو بچایا جائے، بتایا جائے. جی، دار العلوم کا عقیدہ کے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. انڈیا پاکستان میں ایسا شیخ اکبر کہتے ہیں. بہرحال میرے بھائی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچائے. مین چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح عقیدہ بتائے. جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس سے بچنا چاہیے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی سسٹر بھائی ہیں جنہوں نے آگے ہینڈ ریز کیا، مائک پہ آ سکتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی میرے دو سوال. پہلا سوال حل ہے کہ جب رمضان میں صبح جب سحری ہوتی تو جب فجر کی اذان شروع ہو جائے تو فوراً کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے، یا اس کے ختم ہونے تک اگر کسی کو ضرورت ہو وہ کھا سکتا ہے، مثلا کوئی اٹھائے اس وقت تک اذان ہو رہی ہے تو وہ پانی پی لے یا اسی قسم کے فرمایا تھا کہ آٹھ جگہ جائے گا، تو کیا آپ آٹھ کا بتا سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے آٹھ جگہ ہے؟ میں نے چلا کے لکھی ہوں، ایک مضمون اگر وہ کوئی شخص تو وہ بتا کے اپنی کر سکتا ہے تکلیف کو نکلنے میں ہوگی، دوسرا اگر اس کا بطور شادی کے لیے دنیا دار کے لیے کوئی مشورہ کرنا چاہے تو اس کو شخص کے مطابق بتایا جا سکتا ہے جو بھی بد کی شادی ہونا، اور تیسرا کسی پر ظلم ہونا یہ تو وہی بات ہوگی، چوتھا ہے کہ قاضی کے سامنے جا کر کسی کے بارے میں بتانا ہو، یہ میرے پاس آپ اگر بتا سکتے تو بہت اچھا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ لوگ کوشش کریں اگر مائک پہ سوالات آپ لوگ کر لیں گے تو بہتر ہوگا، اور میرے بھائی جو کل سوال ہوا تھا آپ لوگ بہتر ہے کہ دوبارہ ذرا سوال کر لیں تب میں اس کا جواب دے دوں گا۔ جی بھائی جو مجبوری میں بتا رہے ہیں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں بلڈ کا، تو بھائی اگر بلڈ کا مجبوری کسی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی کرانا پڑ جائے تو بلڈ کے نکلنے سے کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ روزے کے ٹوٹنے کا کوئی تعلق ہو، انسان کو کسی بھی بیماری کی وجہ سے یا کسی ضرورت کی وجہ سے بلڈ ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے تو اس کا روزے ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کروایا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی روزہ جو ہے وہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی سسٹر جو آپ کا سوال پہلا ہے، آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ سحری کھانے کا آخری ٹائم کیا ہے، کیا سر میں نے آپ کا سوال نہیں دیکھا ہے، آپ دوبارہ پیسٹ کر دیجئے تو میں دیکھ لوں گا، میں ذرا پہلے یہ سوال کا جواب دے لوں پھر آپ پیسٹ کیجئے گا تاکہ ٹائم پہ جو ہے میں آپ کا سوال دیکھوں۔ آپ کا پہلے سسٹر سوال جنہوں نے مائک پہ سوال کیا ہے وہ یہ تھا کہ سحری کیا آخری ٹائم کیا فجر کی اذان پہ یا اذان کے درمیان کھا سکتے ہیں؟ سسٹر سحری کا آخری جو وقت ہے کھانے کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ سحری کے ٹائم کے اندر اندر کھایا جائے، اگر ایک انسان پہلے سے کھانا کھا رہا ہو اور پھر جو ہے وہ اذان شروع ہو جائے تو اس کا تھوڑا سا کوئی کھانا باقی ہو جو اس کے ہاتھ میں ہے، سامنے روٹی ہے کوئی پلیٹ میں چیز ہے تو اس کو پورا کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، حتی یقضی حاجتہ۔ اور ایک ہے کہ وہ اٹھا ہی ٹائم ختم ہونے کے بعد ہے تو اب کھانا شروع کرنا یہ صحیح نہیں، سحری کا آخری ٹائم ہوتا ہے اصل میں جو فجر کا شروع ہونے کا ٹائم ہوتا ہے اسی سے سحری ختم ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کہ اذان بھی اسی ٹائم ہی دی جاتی ہے تو جو ہی اذان شروع ہوتی ہے تو ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو اگر تو پہلے سے کھانا کھا رہا ہے اذان کے پہلے سے شروع کر دیا ہے اور پھر جو ہے اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا کوئی باقی ہے تو اس کو کھاتے کھاتے اگر اذان کے درمیان کھا سکتا ہے تو جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اذان کے دوران ہی اٹھا ہے اور اب جو ہے وہ اسے جو ہے وہ کھانا جائز ہے یا بہتر ہے کہ اب وہ چونکہ ٹائم گزر چکا ہے اب اس کے لیے جو ہے وہ کھانا اس کا جائز نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اذان کے دوران پانی پینے کا، دیکھیں پانی کا بھی سیم مسئلہ ہے، اذان کے دوران پانی کھانا پینا یہ ایک ہمارا ایک عجیب سا رواج بنا ہوا ہے کہ جو ٹائم ختم ہوا ہے جلدی دوڑو جی پانی لاؤ ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس ٹائم سے پہلے، دو منٹ پہلے، تین منٹ پہلے پانی جو ہے وہ پی لیں. اب جو ہی دیکھا اذان ہونے لگی بھاگے ہیں پانی لاؤ پانی لاؤ، جیسے پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا. تو بہرحال ایسی اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مین جو اسلامی اعتبار سے ہے کہ فجر کا جو ٹائم، ظاہر ہے کہ فجر کی اذان ٹائم ختم ہونے پر ہی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے پہلے اگر کوئی چیز کھا لی جائے تو جائز ہے، اور اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے حاجت تو انسان پہلے سے کھا رہا ہے تو چلو پانی پی لے، اب وہ بھی اس کی ضرورت میں سے حاجت میں سے ہے، لیکن اب نئے سرے سے پہلے کھانے سے رکا ہوا ہے، اب اذان شروع ہو گئی تو اب پانی پینے لگے الگ سے، واللہ عالم یہ مناسب نہیں لگتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ کے ہوگی. جی سسٹر، جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ غیبت کہاں کہاں جائز ہے. امام، ویسے تو میں آپ کو اس کا تفصیل بتا دوں کہ یعنی امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں اس کو بڑے ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اگر آپ اس میں دیکھنا جائیں تفصیل کے ساتھ، تو آپ جو ہے اس میں مل سکتی ہیں احادیث کے ساتھ، دلائل کے ساتھ غیبت کے باب میں. پہلی وہ جگہ ہے التظلم، مظلوم جو ہے وہ قاضی کے پاس جا کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتا ہے اور اس میں ظالم کے خلاف بات کر سکتا ہے، اور اسی میں آتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. دوسرا یہ ہے کہ الاستعانۃ علی تغیر منکر ورد المعاصی الى الصواب لمن يرجو قدرته على ازالة المنكر. اگر کوئی انسان ظالم نہیں ہے لیکن برائی پھیلا رہا ہے، ظالم اور برائی پھیلانے والے میں فرق ہے، تو اس برائی کے پھیلانے میں روکنے کے لیے کسی دوسرے کی مدد لینی ہو کہ یار فلاں برائی پھیل رہی ہے، آؤ ہم اس کی جو ہے اس کا جو ہے وہ روک تھام کریں، تو اس سے برائی کو روکنے میں استعانت لینے پہ غیبت جائز ہے. تیسرا ہے الاستفتاء، کسی مفتی سے فتویٰ لینا ہو، کسی عالم سے مسئلہ پوچھنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ میرا فلانے کے ساتھ یہ معاملہ تھا، فلانے میرے ساتھ یہ کیا، فلانے میرے ساتھ یہ کیا، کیا میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، یہ چیز. تو وہاں پہ اگر کسی انسان کے بارے میں بتانا پڑے تو غیبت نہیں ہے. اس کی دلیل عموماً پیش کی جاتی ہے کہ ہندہ بنت عقبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، چونکہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا تھا، اب ہم کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ، کیونکہ فتح مکہ میں مسلمان ہو گیا تھا، اس کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کی کہ ان ابا سفیان رجل شحیح، وہ تو بڑا بخیل آدمی ہے، نہیں دیتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیوں باتیں کر رہی ہے، اور پھر سوال پوچھا کہ کیا میں اس کے بتائے بغیر اس کے پیسوں میں سے کچھ لے سکتی ہوں، وہ تو بڑا یہ ہے یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خود ہی ما یکفی کی و ولد کی بالمعروف. تو بہرحال دوسری جگہ یہ ہے. تیسری جگہ یہ ہے، پہلی جگہ ہے تظلم، دوسری جگہ ہے الاستعانۃ علی تغیر المنکر، برائی کو بدلنے پہ مدد لینا، تیسری ہے مفتی سے کوئی سوال پوچھنے میں، چوتھی جگہ ہے تحذیر المسلمین من الشر. یہ اگرچہ وہی آتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو جو ہے نصیحت کرنے میں کہ فلاں ایسا برے عقیدے والا ہے وہ لوگوں اس سے بچ جاؤ. نصیحت میں جب کسی انسان کا جرم علی اعلان ہو تو اس کے خلاف نصیحت کی جا رہی ہو تو اس میں جو ہے دلائل اپنی جگہ پہ ہیں. تو تحذیر المسلمین من الشر ونصحهم یہ چوتھی جگہ بیان کی جاتی ہے. اور پانچویں جگہ اس میں بیان کی جاتی ہے، جی بہرحال یہ میں پانچویں جگہ ریاض اس میں جو ہے الرابع. تو اس طرح کر کے جو ہے اس کی باقی بھی یعنی اس کی جگہ ہے، چار جگہیں اور بھی ہیں. ایک جو آپ کو میں نے وہ بتایا ہے کہ مشاورت میں، ہاں اس کے بعد پانچویں جگہ مشاورت میں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی رشتے کے لین دین کا معاملہ کرنا ہو اور کسی دوسرے سے مشورہ کیا جائے کہ یار میں فلاں سے کرنا ہے اور فلاں سے کرنا ہے تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. تو بہرحال اس میں جو ہے یہ بھی جو ہے کسی کاروباری میں مشورہ کرنا ہو، رشتے داری میں مشورہ کرنا ہو، کسی بھی معاملے میں، تو یہ پانچویں جگہ آتی ہے. ہاں جی چھٹی جگہ جو ہے یہ، بہرحال اس میں ٹوٹل آٹھ جگہ ہیں، پھر اس وقت میرے سامنے وہ ٹوٹل جگہ نہیں ہیں، میں اس کو ریاض الصالحین سے دیکھ کے آٹھ جگہیں بیان کی جاتی ہے کہ جہاں پہ یہ جائز ہے, کچھ یہ جگہیں ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں. انشاءاللہ تعالی میں اس کو دیکھ کے پھر انشاءاللہ بتاتا ہوں ریاض الصالحین سے. جی, کیا شادی شدہ بیٹی اپنے باپ کا قرض زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا کر سکتی ہے؟ جی ہاں, کر سکتی ہے. اگر واقعتاً باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ, شادی شدہ بیٹی اپنی ذاتی زیور کی زکوٰۃ دینا چاہتی ہے تو باپ کے قرضے میں دے سکتی ہے, جائز ہے. جی, پہلے مائک والے ایک سوال کر لیں, پھر میں ٹیکسٹ میں جو دیا گیا اس کو دیکھتا ہوں کیا ہے. جی بھائی, ہیں سس طرح مائک پہ آ جائیں.
واپس آ جائیں گے تو کہیں گے ذرا آپ مائک جا کے وہ کوشچن رپیٹ کر لیجیے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی. سسٹر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں, پہلے آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پہلے میں خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ قضائے عمری کوئی چیز نہیں ہے, شرعی لحاظ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب ذرا تفصیل سے میں آپ کو بتاتا ہوں. تفصیل یہ ہے سسٹر کہ کسی چیز کی متبادل کوئی چیز ہونا, مثال کے طور پہ یہ فلاں چیز کا کفارہ ہے, یہ فلاں چیز کی قضاء ہے, اس کے لیے بھی دلیل چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے بھی دلیل چاہیے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک انسان مجرم ہو کے جان بوجھ کے ہمت ہونے کے باوجود بغیر کسی بیماری کے وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، کیا اس کی قضا ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے یہ اس نے جرم کیا ہے، اس سے اللہ سے معافی مانگے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، روزہ ہے، ذرا آپ کو بتاؤں، روزہ ہے، ایک انسان بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی تکلیف کے روزہ جان بوجھ کے ہمت ہوتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا انسان ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے گا نا، تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا ہے۔ جو چیز جرمن چھوڑی جاتی ہے جرم کر کے، اس کا کفارہ کیا چیز بنتی ہے؟ وہ ہمیں دلیل چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری میں غزوہ خندق کے موقع پہ نمازیں مجبوراً دشمن کے مقابلے میں مدینہ کے دفاع کرنے میں جنگ میں قضا ہو گئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو بعد میں ادا کیا تھا۔ اب اس حدیث سے یہ دلیل لینا کہ یہ قضاء عمری کی دلیل ہوگی، یہ کہاں سے دلیل ہو گئی ہے؟ یہ دلیل، اگر آپ اس دلیل کو بنانا ہے تو پھر اتنی نمازیں جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئی گئی تھی، زور کی ہوئی تھی، عصر کی ہوئی تھی، مغرب کی ہوئی تھی، اور ان تمام نمازوں کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھا گیا تھا، اتنی نمازوں تک کی قضا تو دے سکتے ہیں، لیکن ایک نمازوں کو، میری آواز پہنچ رہی ہے سب تک؟ جی میری آواز، جی، اتنی نمازوں کی قضاء تو یہاں پہ بخاری کی روایت میں آ گئی۔ اب اس سے یہ دلیل لینا کہ جی ساری زندگی 10 سال کی نمازیں رہ گئی ہوئی ہیں وہ پڑھ لو، جی 5 سال نمازیں رہ گئی ہوئی ہیں وہ جو ہے وہ پڑھ لو، یہ دلیل نہیں بنتی ہے۔ ایک میں اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، ایک سوال ہے میرا کہ اگر کافر کفر کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ کافر کفر کی حالت میں نماز پڑھتا ہے، اس کا میرا ایک جی کیا اس کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ کوئی ٹیکس میں بتا دیں، کافر کفر کی حالت میں نماز پڑھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ لیکن اگر کافر مسلمان ہو جائے، کافر اگر مسلمان ہو جائے تو کفر کی حالت میں جو نیک عمل کیے تھے ان کا ثواب اسے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کفر کی حالت میں جو نیک عمل کیے تھے، کفر کی حالت میں جو نیک عمل کیے تھے ملے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس نے کفر کی حالت میں نمازیں پڑھی ہوں گی اور وہ مسلمان ہو گیا تو اس کو ثواب ملے گا، یقیناً ملے گا۔ اب ذرا یہ دیکھیے، میں آپ کو سورت مدثر پہ آئیے، اور سورت مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت مدثر کے اندر ہے، جہنمیوں سے مکالمہ ہوگا، جہنم والوں سے، جنت والی پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی آیت نمبر دیکھ لیجئے 39 سے، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے جنتی لوگ، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اور تمہیں جہنم میں سقر میں کس چیز میں ڈالا؟ مجرم آگے سے جواب دیں گے، یہ مجرم کون ہے؟ مجرم کون ہے یہ؟ آیا مسلمان وہ لوگ ہیں جو جہنم میں گئے ہوئے، یا کافر جہنمی کہیں گے؟ آگے سے وہ جواب دے رہے ہیں، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں، جہنمی کہیں گے، قالوا لم نکن من المصلین، اور دوسرا بتائیں گے، ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسرا بتائیں گے، وَكُنَّا نَخُوذُ مَعَ الْخَائِذِينَ، برے لوگوں کے ساتھ برا بنے رہتے تھے، اور چوتھی چیز بتائیں گے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اب آخرت کے دن کو جھٹلانے والے مومن ہو سکتے ہیں کہ مسلمان، مومن ہو سکتے ہیں یا مسلمان ہو سکتے ہیں یا کافر ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ جن مجرموں سے سوال ہو رہا ہے کہ جہنم میں تم کیوں گئے، وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے، ہم نیک عمل نہیں کرتے تھے، اور ہم وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم جو آخرت کو جھٹلاتے تھے. اس کا مطلب یہ کافر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا یہ کافروں کو یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہمیں نمازوں سے پکڑ ہوگی، ہم نماز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہے اس کو بھی نیک عمل اس سے فائدہ دیتے ہیں، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافر کو نیک عمل پوچھا گیا کہ اسے فائدہ دیں گے، فرمایا جی ہاں فائدہ دیں گے اور اس کے عذاب میں ہلکا ہوگا. کافر اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس کو فائدہ ملے گا. کیا ملتا ہے فائدہ کافر کا؟ کہ اس کا عذاب ہلکا ہوتا ہے. اور اگر مسلمان ہو جائے تو نیک عمل کا پورا ثواب جو ہے اسے مسلمان کے حال پہ مل جاتا ہے. تو یہ ذرا جو ہے بات ذرا سمجھ لیجئے. اب ذرا اس بات کو سمجھیں، کافر اگر کفر کی حالت میں نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے آپ کی بہت مدد کی ہے لیکن مسلمان نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ سب سے ہلکا جس کو جہنم میں عذاب ہوگا وہ ابو طالب کا ہوگا. یہ روایت مسلم میں موجود ہے، سب سے ہلکا جس کو عذاب ہوگا وہ ابو طالب کا ہوگا، سب سے ہلکا عذاب. اس لیے کہ اس نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن ایمان نہیں لائے. اس کا مطلب نیک اعمال کرنا کفر کی حالت میں فائدہ ملتا ہے لیکن اسے جو ہے وہ عذاب ہلکے ہونے کا فائدہ ملتا ہے، اور اگر مسلمان ہو جائے تو ان تمام اعمال کا ثواب ملتا ہے. اب یہاں پہ سورۃ المدثر میں، سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافر لوگ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانے نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم جو ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ برا کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ جو ہے ہمیں موت آ گئی، فما تنفعهم شفاعت الشافعین فما لهم عن التذکرۃ معرضین کانهم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. یہ سورۃ المدثر کی آیات دے سکتی ہیں. اب یہ جو اب سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی حالت میں بھی نماز کا حکم ہے، کفر کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا کافر کو حکم ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آ کے کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی نیکی، ذرا ایک بات غور سے جانیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے نا نیک بنو، تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت میں قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لایا جائے، لیکن عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب کا حکم تمام لوگوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے. سب لوگوں کو حکم ہے کہ اللہ کے لیے یہ کام کرو، سب لوگوں کو حکم ہے. اب جتنا جو اس میں سے کرتا ہے اتنا اس کو فائدہ دے گا. کافر اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو اس کو فائدہ ملے گا اور اس کو عذاب ہلکا ہوگا. اب آگے جو ہے، نماز تو مسلمان پہ فرض ہے، کافر کو کیسے حکم؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے، اب جو میں یہ آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سورۃ المدثر کی آیات ہے، یہاں پہ یہ آگے سے جواب دینے والے لوگ کون ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آخرت کو بھی جھٹلاتے تھے، ہم آخرت کو بھی جھٹلاتے تھے، یہ کون لوگ ہیں؟ آیا اگر ہم یہ کہیں کہ جی مسلمان کہہ رہے ہیں تو پھر تکذیب آخرت کیا مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے؟ تکذیب آخرت، آخرت کا انکار کرنا، یہ کسی کوئی انسان مومن ہے اس کے لیے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی اچھے اعمال ہیں سب کا حکم متوجہ ہے سب کے لیے. تو کیا اسلام لانا توبہ ہوتا تھا؟ بس جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سوال یہ ہے کہ ہر کام نیک عمل کرنے کا ان کو حکم موجود ہے، اس عمل کا پورا فائدہ تب ہوگا جب وہ مسلمان ہو کے اس کو کریں گے. اس سے پہلے اگر کوئی کرتے ہیں تو عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں، لیکن وہ والا کوئی بھی نیک عمل ان کو جو ہے وہ عذاب کے ہلکے ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں. ہاں اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ مسلمان ہوئے ہیں تو کیا ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ جی یہ انسان جو ہے اب نماز تو فرض ہوئی یہ ہے جا کے پہلی ہجری کو ہوگی یعنی مکہ میں فرض ہو گئی معراج جب ہوا تو جی یہ انسان جو آ کے 10 ہجری میں آ کے مسلمان ہو رہا ہے اب پچھلے 10 سالوں کی نمازیں آپ نے قضا کرنی ہے جی ہر ایک نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھو. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو فرمایا؟ نہیں فرمایا, نہیں فرمایا. جی کافر کا مطلب ہے اللہ تعالی کے حکم کو نہ مان. اب اس کے لیے قانون ضابطہ کیا ہے؟ قانون ضابطہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی کا مطالبہ اس شخص سے ہے کہ تو جو ہے وہ نیک عمل کر. جتنے بھی حسن اخلاق کے عمل ہیں, دیکھیں سورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, سورت بقرہ کے اندر بھی فرمایا ہے اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آیت ہے ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا. جو مومن ہیں یا جو یہودی ہیں یا جو نصارہ ہیں یا جو صابی ہیں, جو صحیح معنی میں ایمان لائے اور ایمان لائے اور اسی طرح اللہ پہ آخرت کے دن پہ اور نیک عمل کیے, نیک عمل کیے تو ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہوگا اور کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. سوال میرا صرف یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب نیک اعمال کرنے کا وہ سب کے لیے متوجہ ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو 9 ہجری میں, جو 10 ہجری میں مسلمان ہوئے, جو 5 ہجری میں مسلمان ہوئے, جو 2 ہجری میں مسلمان ہوئے, کیا ان کو یہ بتایا ہے کہ آپ لوگوں کے پچھلے 2 سالوں کی آپ لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں, آپ نے 3 سالوں کی نمازیں جو ہے وہ نہیں پڑھی ہیں, 5 سال کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں, ان کی قضائی دو. یاد رکھیں کہ کسی چیز کا قضا ہونے کے لیے بھی سے پوچھا گیا کہ کیا چیزیں تمہارے دوزخ میں ڈالی گئی, یعنی جہنمیوں سے پوچھا گیا کہ کیا چیزیں تمہیں جہنم میں ڈالی گئی, انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا نماز نہ پڑھنا یہ ان کا تو پہلا یہ بتانا چاہیے تھا کہ ہم چونکہ منکر تھے, ہم سیدھے سیدھے مومن نہیں تھے. انہوں نے اپنے نیک اعمال ذکر کیے ہیں جہنمیوں نے, لم نکن من المصلین ولم نکن, میرے بھائی میں آپ کی بات میں پڑھتا ہوں, لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین. اب یہ جو ہے جتنے بھی میرے بھائی ایک بات ذہن رکھیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں, ایمان لانا بھی ایک عمل ہے, نماز پڑھنا بھی ایک عمل ہے, زکوٰۃ دینا بھی ایک عمل ہے, سارے اعمال ہیں, یہ تمام اعمال کا خطاب پوری انسانیت کے لیے ہے. اور یہ جتنے باقی اعمال زکوٰۃ نماز جتنے ہیں ان کا ثواب تب ملے گا جب ایمان لایا ہوگا. ایمان لائے بغیر اگر کوئی نیک اعمال کر رہا ہے تو اس کا عذاب ہلکا ہو جائے گا, عذاب ہلکا ہو جائے گا, عذاب ہلکا, لیکن ان اعمال کا فائدہ اس کو ضرور ہوگا اور وہ فائدہ یہ کہ اس کا جو ہے وہ عذاب ہلکا ہوگا, سوری عذاب اس کا ہلکا ہو جائے گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے, سوال اب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 9 ہجری میں 10 ہجری میں مسلمان ہونے والے کو کسی کو یہ نہیں کہا ہے, کسی کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ 1 سال کی 2 سال کی نمازوں کی قضائی دو. اور یہ ایک بات ہے جو میں نے بتائی, یہ دیکھیں یہ میرے اور آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے, میں نے اس کو دلائل کو دیا, اس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے, لیکن جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی قضا ہونے کے لیے کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ روزہ میں نے ایک چھوڑا ہے اور اس کی قضائی میں جی میں جو ہے وہ ایسا کرتا ہوں 10 نفل پڑھ لوں گا لہذا روزے کی قضائی ہو جائے گی؟ نہیں نہیں, روزے کی قضائی جو ہے اس کے لیے لازم ہے, روزے کی قضائی کے لیے لازم ہے کہ کیا چیز قضا میں بن سکتی ہے, بدلے میں بن سکتی ہے, یعنی کیا چیز جو ہے وہ بن سکتی ہے, کیا بن سکتی ہے, اس کے لیے دلیل چاہیے, اس کے لیے جو ہے وہ دلیل. اب نماز کی اتنی نمازوں کی قضائی جو ہے وہ یہ بن سکتی ہوتی ہے, اتنی نمازوں کی قضائی یہ بن سکتی ہوتی ہے, اس کے لیے دلیل چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی کوئی نہیں ہے کہ ایک نماز کے ساتھ پچھلی جو زندگی کے رہ گئی ہیں نمازیں ان کو ایک ایک کر کے دو دو تین تین کر کے قضائے عمری کرو, ایسا نہیں ہے. جب توبہ کی جاتی ہے توبہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہی چیز ہے کہ اسلام لائے, پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اب انسان جو ہے وہ راستے پہ نہیں تھا, اب اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے اور آئندہ سے نماز پڑھنا شروع کی, تو پچھلی نمازوں کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب 10 سال کی نمازوں کی قضا ہی دے دی. جو انسان نے جان بوجھ کے غفلت سے نماز چھوڑی ہے, اب بھی چھوڑ دیتا ہے, اس کی قضائی کوئی نہیں ہے, اس کی صرف توبہ ہے, اس سے صرف توبہ ہے. جو انسان نے غفلت سے, میرے بھائی ایک دیکھیں, جو انسان جان بوجھ کے طاقت کے باوجود سب چیزیں ہوتے ہوئے نماز چھوڑ دیتا ہے, روزہ چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے جی میں قضائی میں روزہ رکھ لوں گا, یہ اس کی کوئی قضائی نہیں. قضا روزہ تب ہے اگر انسان سفر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو تب روزہ ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال قضائی عمری جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے جو ہے انسان کا, امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ احسن جزا. میرے بھائی میں آپ لوگوں کے پورے ٹیکسٹ تو نہیں پڑھ سکا ہوں, جو میں پڑھ سکا ہوں ان کا میں نے بتایا ہے. سسٹر قمر آپ تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کر لیجئے. سسٹر انجم آپ ذرا آنا چاہتی تھی, آپ ذرا آ جائیں اور پھر جو ہے میں بات, سسٹر قمر آپ پھر آ جائیے گا. جزاکم اللہ احسن جزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. میرے بھائی جو میں نے پہلا سوال کا جواب جو دے رہا تھا, دیکھیں میرے بھائی مخصوص دنوں میں جو عورت کی نمازیں معاف ہوتی ہیں تو وہ تو یقین اللہ تعالیٰ نے معاف کی ہی ہوتی ہیں, لیکن بہرحال یہ جو مسئلہ ہے قضائے عمرے کا, آپ کو مین چیز یہ رکھیں کہ کسی چیز کی قضائی کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے, اور جب انسان نے توبہ کر لی ہے تو اب اس کے لیے جو ہے وہ باقی نمازیں جو اس کی عمروں کی رہی ہوئی ہیں اس کے قضائی کی دلیل نہیں ہے, اسے صرف توبہ کرنی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور کہیں ایسا صحابہ میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ انسان بہت عمر کی لمبی نمازوں کو اس طرح قضا کرے. اور اگر اس کا ایک اور پہلو دیکھ لیں کہ دین میں ہمیں ہر چیز کا ثبوت چاہیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف پانچ نمازوں تک کی قضائی کا ثبوت ملتا ہے, اس سے آگے کا ثبوت ہی نہیں ملتا ہے. اور ہر چیز کے لیے دلیل چاہیے ہوتا ہے شرعی مسائل میں. یہ چیز نہیں ہے کہ شرعی مسائل میں ہم جو ہے کہیں کہ جی میں کر سکتا ہوں, اپنی طرف سے میں ایک روزے کی جگہ پہ ہزار نفل بھی پڑھ دوں تو وہ نہیں بن سکتا. جو جان بوجھ کے چھوڑا ہوا روزہ ہوتا ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے. جان بوجھ کے جو چھوڑا ہوئی نماز ہوتی ہے اس کی کوئی قضا ہی نہیں ہوتی ہے, اس سے صرف اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیے ہوتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. چھوٹے روزوں کی نہیں, جو ایک لمبے عرصے میں گزر گئے ہیں اب ان سے معافی مانگے. دیکھیں توبہ کے بعد بھی اگر جان بوجھ کے چھوڑیں, دیکھیں نا اب اس میں ایک ہے کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں مینشن کیا ہے بیماری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے, وہ اگر چھوٹے ہوئے تو ان کی قضائی ہے جو اللہ نے بتایا بیماری میں اور سفر میں. یا ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے یا وہ عورت جو حاملہ ہے اس کو رخصت دی ہوئی ہے, اس کے علاوہ اگر روزے چھوٹے ہوئے تو اس کی کوئی قضائی نہیں ہے. اس کے علاوہ انسان کہے جی میں بس میرا کوئی کام تھا میرا یہ, بھئی سفر ہے تو چھوڑ دو, اس کی اجازت موجود ہے, اس کی قضائی ہو سکتی ہے. بیماری ہے اس کے علاوہ کوئی اور عذر, ایسا کوئی شرعی لحاظ سے کوئی عذر نہیں ہے. بہرحال یہ ہے, اسی طرح نماز ہے. جزاکم اللہ احسن صاحب. جو آپ کے سلسلہ سوال کیے ہیں, سب سے پہلے جو پینشن کے ہر مہینے میں کچھ فنڈ کلیئر رقم روکی جاتی ہے اور اس کو جو ہے آخر میں جو ہے دیا جاتا ہے, کیا یہ مجبوری ہوتی ہے یا اختیاری ہوتا ہے؟ مجبوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فنڈ یہ پلان لینا لازم ہے, پینشن لینا لازم ہے جہاں بھی کوئی امپلائی ہے, اور یہ پیسے جو ہے وہ امپلائی نہیں روک رہا ہوتا ہے بلکہ جو پیچھے کمپنی ہوتی ہے وہ روک رہی ہوتی ہے, اگرچہ اس میں جو ہے یہ آپشنل ہوتا ہے. اچھا اگر آپشنل ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کمپنی روکتی ہے آدمی کے پاس نہیں. کیا آدمی جب چاہے اسے لے سکتا ہے؟ کیا انسان اس کو جب چاہے لے سکتا؟ اگر تو ایسا ہے میں آپ کو اس کا ایک حل بتا سکتا ہوں. اگر تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ انسان اس کو جب چاہے لے سکتا ہے تو پھر تو یہ ہے کہ چلے انسان جو ہے وہ یعنی اگر انسان جب چاہے اسے لے سکتا ہے تو وہ انسان کے اختیار میں پیسہ ہے, اس پہ زکات دینی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, جب چاہے نہیں لے سکتا ہے بلکہ وہ کمپنی کے پاس ہے, کمپنی کے پاس ہے, تو اب کمپنی کو زکات دینی چاہیے, اس آدمی کا اس کے ذمہ نہیں ہے. یعنی کمپنی کے پاس ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی اسے ملے گا, تو پھر وہ کمپنی کے پاس ہے, کمپنی اسے زکات دینی چاہیے, اس کو اس پہ زکات نہیں دے, یہ اس کو اس وقت سے زکات دینی پڑے گی جب وہ اس کے ہاتھ میں آئے گا, کیونکہ اس کا صحیح اندازہ صحیح چیز. اگر کمپنی اس سے جو ہے وہ روک رہی ہے تو وہ کمپنی کے پاس رک رہا ہے, کمپنی کے پاس ہی ہے. بلکہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا آپشن بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ ہو تو اس کو جو ہے وہ سیدھا کسی نے اس کو ملے ہی نہ, کمپنی نہیں دے رہی ہے تو وہ الگ سے مجرم ہے. اس کی ذمہ داری نہیں, ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ وہ نان مسلم ہے جو بھی ہے. مین چیز یہ ہے کہ وہ اس کے پاس ابھی ہے نہیں ہے, وہ چیز اماؤنٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور یہ بھی کوئی پتہ کنفرم نہیں ہے, 100% نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا قانون آ جائے کہ کمپنی اس کے ریٹائرمنٹ ہونے تک قانون ہو جائے جی وہ اس کو ملے گا ہی نہیں. یعنی ایسا کوئی ہو سکتا ہے نا, یعنی 100% یقین نہیں ہو سکتا کہ اس کو وہ فنڈ ملے گا. اس لیے جب تک اس کے ہاتھ میں نہیں آیا اس پر وقت زکات نہیں ہے. اگر اس میں ہاتھ میں آنے کے بعد ہر صورت میں اس کو وہ کمپنی کے پاس جمع کرایا ہوا ہے, جب چاہیں یہ لے سکتا ہے, تو ایسی صورت میں تو زکوٰۃ بنتی ہے. لیکن جب کمپنی نے شروع ہی سے اس سے وہ اتنا فنڈ جو ہے وہ لے رہی ہے لیکن اب وہ اس کے پاس ہے, یہ اب اس کا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ اس کا فنڈ کو لے سکتا ہے, اس کو جو ہے حاصل کر سکتا ہے, وہ ملنا اس کو جو ہے اس کے بعد ہی ہے. تو اب یہ جب تک وہ فنڈ اس کو ملے گا نہیں اس وقت تک اس پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے, جب وہ ملے گا تو تب اس پر جو اس کی زکوٰۃ آئے گی. یہ چیز ہے. دوسری بات چیز ہے جو انسان اپنے سٹاک وغیرہ میں جو ہے کوئی اپنا پیسہ لگا دیتا ہے, اگر کوئی جائز ایسی جگہ ہے کہاں انسان پیسہ لگا دیتا ہے اور انسان کو پتا ہو کہ یہ اتنا اتنا جو ہے تو پھر اس پر انسان کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے, کیونکہ وہ انسان جب چاہے اس کو جو ہے وہ آگے سیل کر سکتا ہے یا اس کو جو ہے رکھ سکتا ہے, اس پر جو اس کو زکوٰۃ جو ہے وہ دینا ہوگی. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم دینا ہی ضروری ہے یا اس سے کوئی چیز خرید کر دے سکتے ہیں. ویسے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی دوسرے کو دینے کے کام ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے یعنی ہمارے مسلمانوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا بھی کسی کو دینے کے کام ہے وہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی کریں, کسی اور پیسے سے نہیں کرنا ہے. اصل چیز جو یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ ایک فرض ہے جو کہ نکالنا ہی ہے, لیکن دوسروں کو جو دینا لینا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ فنڈ ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ جو ہم نے رمضان بنایا ہوا ہے نا کہ رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے, بھائی زکوٰۃ تو فرض ہے, وہ تو دینی ہی دینی ہے. اگر انسان زکوٰۃ کے علاوہ کچھ صدقات خیرات کر رہا ہے تو وہ پھر رمضان میں خرچ کر رہا ہے. زکوٰۃ اگر انسان کہے کہ میں رمضان میں دے رہا ہوں تو ٹھیک ہے رمضان میں دے, لیکن زکوٰۃ کا دینا اس رمضان کے خرچ کرنے بھی, رمضان جو ہے ایک سخا اور جود کا مہینہ ہے, جو انسان جتنا اس میں خرچ کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اجود الناس کانا وکانا اجود ما یکون فی رمضان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ہے وہ سخی تھے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ رمضان میں سخی ہوتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ دور کرتے تھے, وکانا اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل, اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالریح المرسلہ تیز آندھی کی طرح ادھر ادھر جہاں بھی ملتا خرچ کرتے ہوتے تھے. تو بہرحال زکوٰۃ کے پیسے سے کوئی چیز خرید کر بھی دی جا سکتی ہے اگر آگے والے کو ضرورت ہو تو انسان اس کو چیز بھی خرید کے دے سکتا ہے, لیکن افضل چیز یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دیں, اس کی مرضی ہے اس کو جہاں پہ لگائیں, آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ جو ہے اگر کوئی چیز خرید کے دینی ہے تو الگ سے دیں. لیکن جائز ہے انسان یہ کہ اس میں جائز ہے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے سے جو آگے والے کی ضروریات ہیں وہ خرید کے اس کو دے دیں, کوئی حالات ایسے ہوں یا کوئی ایسی جگہ ہو تو جائز ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے چیز خرید کر جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. دوسرا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک مسجد میں دو قاری ہیں, تراویح دو پڑھاتے ہیں, اس میں وتر کیسے پڑھنے ہیں؟ وتر کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ایک وتر بھی پڑھا جا سکتا ہے, تین بھی پڑھے جا سکتے ہیں, پانچ بھی پڑھے جا سکتے ہیں, سات بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور نو بھی پڑھے جا سکتے ہیں. ایک وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اسی طرح پڑھے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر جو ہے سورۃ فاتحہ سورت کے بعد دعا پڑھی جائے اور پھر رکوع میں چلے جائیں, اور رکوع کے بعد جو ہے رکوع سے پہلے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالی, یہ جو ہے وہ دعا پڑھی جائے گی رکوع سے پہلے. اگر رکوع کے بعد دعا پڑھنی ہے تو اس میں قنوت نازلہ کی کوئی بھی دعائیں جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہیں, اور پھر جو ہے اور اگر کسی وجہ سے دعا رکوع سے پہلے بھی رکوع کے بعد بھی رہ جائے تو تب بھی وتر ہو جائے گا, کیونکہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حکم نہیں دیا ہے بلکہ اس کی اجازت دی ہے کہ پڑھ لیں, تو اگر پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, نہ پڑھی جائے تو وتر تب بھی ہو جائے گا. اور پھر جو ہے ایک رکعت پڑھ کے یعنی سجدوں کے بعد اتحیات میں بیٹھ کے سلام پھیر لیا جائے, یہ ایک وتر کا طریقہ ہے. تین وتر پڑھنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو مغرب کے ساتھ مشابہت نہ دی جائے, تین رکعتیں لگاتار پڑی جائیں اور درمیان میں تشہد نہ بیٹھا جائے, آخری رکعت میں پھر اسی طرح کرنا ہے جیسے کہ ایک وتر میں میں نے بتایا ہے. اور دوسرا طریقہ تین وتر پڑھنے کا یہ ہے کہ دو رکعتیں الگ سے پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے اور ایک رکعت الگ سے پڑھی جائے. دو طریقوں سے تین وتر پڑھے جا سکتے ہیں, دونوں طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے. دونوں طریقوں سے ثبوت ملتا ہے, دو رکعتیں الگ پڑھ کر ایک رکعت پڑھنا اور تین رکعتوں کو اکٹھا پڑھنا اور درمیان میں تشہد نہ بیٹھنا. یاد رکھیں جب تین رکعتیں اکٹھی پڑھی جائیں گی تو پھر درمیان میں تشہد نہیں ہوگا. اگر درمیان میں تشہد بھی کرنا ہے اور تین رکعتیں اکٹھی کرنی ہے تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہے, ماں کیا بیٹے کو زکات دے سکتی ہے اس کے قرضہ اتارنے کے لیے؟ تو جی, اگر ضرورت ہو تو ماں اپنے بیٹے کے قرضے کے لیے زکات دے سکتی ہے, جواز ملتا ہے. امید ہے کہ یہ سوالات تھے جو ٹیکس میں آئے تھے, جن کا جو ہے وہ جواب دیا گیا. جزاکم اللہ حسن. بہرحال آپ لوگوں کے ٹیکسٹوں کی طرح میں نہیں دیکھتا رہا ہوں, اس سے پہلے لیں تو دیکھیں. بات یہ ہے کہ وہ جو فنڈ ہے وہ ہے تو آپ کو کمپنی کی طرف سے ایک سیلری کی صورت میں دیا جاتا ہے نا, یعنی گویا کہ آپ کی محنت کا معاوضہ ہے نا, اس مد میں دیا جاتا ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ ہر مہینے دیا جانا ہے یا ریٹائرمنٹ کے بعد دیا جانا ہے, لیکن محنت کا معاوضہ ہے جو کہ آپ کو کمپنی کی طرف سے دیا جانا ہے. اب وہ آپ کو, اگر آپ انسان کہے کہ میں جو جاب کر رہا ہوں تو مجھے چونکہ اگلے دو سالوں کی سیلری ملنی ہے, اس لیے میں جو سیلری ملنی ہے اس کی بھی زکات دے دوں, تو ایسا نہیں ہے. جب اس کے ہاتھ میں آئے گا وہ اس وقت جو اسے جو ہے وہ زکات دینا ہوتی ہے. جی, امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جن کا ذمہ داری ہوتی ہے میرے بھائی خرچہ دینا, مثلا باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کے خرچے پورا کرنا, خامد کی ذمہ داری ہے بیوی کے خرچوں کو پورا کرنا, جہاں ذمہ داری کی بات آتی ہے وہاں زکات نہیں دے سکتے ہیں, وہاں پہ زکات نہیں دے سکتے ہیں. جن کی ذمہ داری ہو خرچے کی, مثلا جب اولاد ایسی صورت میں ہوتی ہے کہ خامد کی ذمہ داری ہوتی ہے, والد کی ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کے اخراجات پورے کرنے کی, تو ایسی صورت میں والد اولاد پہ زکات نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے خامد بیوی کو زکات نہیں دے سکتا ہے. لیکن جہاں ذمہ داری نہیں ہوتی ہے, ماں کے ذمہ بیٹے کے خرچہ پورا کرنا نہیں ہے, بیوی کے ذمہ خامد کے جو ہے وہ خرچے پورا کرنا ذمہ داری نہیں ہے, تو یہاں پہ زکات جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اگر ضرورت ہوتی ہو تو. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی, جنہوں نے پہلے ہینڈ ریز کیا اسی طرح مائک پہ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باقی ٹیکسٹ کو بعد میں دیکھتا ہوں.
جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سر, ایک تو میرا کوشچن ہے وہ فطر کے بارے میں, کہ جب دعا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی, السلام علیکم. سسٹر, پتہ نہیں میرے پاس شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا, میرے پاس آپ کی آواز نہیں آئی ہے. بس آپ کا پہلے والے الفاظ وتر کے آئے ہیں اور اس کے بعد آگے سوال کچھ بھی نہیں آیا ہے. تو اگر آپ یا تو ٹیکسٹ میں تھوڑا سا بتا دیں یا دوبارہ پوچھ لیں, مجھے آپ کی آواز نہیں آئی ہے. صرف شروع کے دو لفظ آئے ہیں, پھر آگے آواز بالکل نہیں آئی ہے. جی,
لون پہ کر دیتے ہیں. اکثر لوگ جو ہے لون پہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے پاس جولری بھی کافی ہوتی ہے, ویسے بھی ہر چیز بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہوتی ہے, تو ہاں دینی چاہیے. نہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں ہمارے پاس قرض ہے, ہم اس زکات نہیں دیتے. جی پھر سب مجھے رہنمائی چاہیے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ میری آواز ابھی آ رہی ہے؟ جی میری آواز نہیں جا رہی ہے. اللہ اکبر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز ابھی پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز ابھی پہنچ رہی ہے؟ اللہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز ابھی
فرق پڑتا ہے, آپ اپنا جو سوال لکھنا چاہتے ہیں آپ ٹیکسٹ میں لکھ دیں پلیز.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز پہنچ رہی ہے؟
فطر میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر.
کتنا فدیہ دینا چاہیے؟ جیسے پاکستان میں سنا تھا کہ 100 روپیہ ایک دن کا اندازہ لگانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر آپ نے تین دفعہ مائک لائی ہیں, سر نے تین دفعہ آپ کی آواز نہیں دی. سر سر کو آواز نہیں آپ کی آ رہی تو وہ جواب کیا دیں گے آپ کو؟ پلیز تھوڑی دیر انتظار کر لیجیے گا.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز ابھی آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ سسٹر آپ کے سوالات مجھے نہیں پوری طرح سمجھ آتے رہے, دربار میں ایون بھی آتے رہے, میرے پاس آواز اب بہت تھی, آپ لوگوں کی بریک ہوتی رہی. ابھی شاید میری خیال ہے کہ میں دربار میں بولتا بھی رہا ہوں لیکن شاید ہو سکتا ہے آواز نہ جاتی رہی ہو. مجھے جو بات ابھی میرے خیال ہے کلیئر ہو گیا ہے معاملہ. سسٹر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مکان کو گھر کو قرضے پہ لینا ہوتا ہے اور وہ پھر کہتے ہیں جی ہمارا جو ہے وہ قرضہ ہے اور اس پہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, تو اللہ عالم یہ تو صحیح نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ قرضہ الگ اپنی جگہ پہ چلتا رہتا ہے. انسان کے پاس جو ایسٹ پڑے ہوں ان کو یا تو قرضے میں دے یا ان کی زکوٰۃ دے, دو ہی آپشن ہوتے ہیں. یہ ایک انسان کے پاس زیور پڑا ہے, کوئی اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور اس کا قرضہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے منتھلی طور پہ, تو اس کو جو ہے وہ یا تو وہ جو چیزیں پڑی ہیں زیورات پڑے ہیں کیش پڑا ہوا ہے اس کو یا تو وہ اٹھا کے قرضے میں دے دے, اور اگر نہیں دے سکتا ہے پڑا ہوا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ دینا پڑتی ہے. ٹھیک ہے, باقی چاہے جتنا بھی قرضہ ہو اور وہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہو آہستہ آہستہ. میری آواز پہنچ رہی ہو تو پلیز بتا دیجیے. میری آواز پہنچ رہی ہو تو پلیز بتا دیجیے. جی یہ جو ہے اس لیے زکوٰۃ پیسے پہ آتی ہے، اس چیز پہ آتی ہے جو پڑی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ قرضہ جی اب ہے، قرضہ 10 سال میں پورا ہونا ہے اس لیے چیزیں الگ سے زیورات پڑے ہوئے ہیں، تو اس پہ تو زکوٰۃ دینے ہی دینی ہوتی ہے ایسی صورت میں. ٹھیک ہے، یہ امید ہے. سوال یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ وتر میں جو لفظ میں نے سنے ہیں اس سے میں سوال سمجھ گیا ہوں، اگر کوئی رہ جاتا تو بعد میں پوچھ لیجئے گا. دوسرا آپ کا یہ تھا کہ ہاتھ وتر میں اٹھانے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اگر رکوع سے پہلے دعا کی جائے تو پھر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، اگر رکوع کے بعد دعا کی جائے تو پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہوتا ہے، کیونکہ بعد والی قنوت نازلہ ہوتی ہے. ہاتھ اگر پہلے دعا کی جائے رکوع سے پہلے تو پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر رکوع سے پہلے دعا پڑی جائے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں. جی یہ آپ کا ایک دوسرا سوال تھا. اس کے علاوہ مجھے اور سمجھ نہیں آئی ہے وہ وہاں باقی فدیے کا آپ تھوڑا سا کر جو مجھے سمجھ آئے تھے کہ پاکستان میں 100 روپیہ کہتے ہیں. دیکھیں جو آپ گھر میں کھانا کھاتے ہوتے ہیں، وہ جو گھر میں آپ کھانا کھاتے ہیں اس کا اوسط پاکستان میں فدیہ کون 100 روپے سے تعین کر سکتا ہے؟ اگر وہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اصل چیز یہ کہ اگر ایک انسان جہاں جس ملک میں رہتا ہے جہاں پہ وہ کھانا کھاتا ہے اس کا اوسط جو ہے، اگر آپ اپنے گھر میں $25 کے حساب سے یا $100 کے حساب سے یا $10 کے حساب سے ایک دن میں خرچہ کرتے ہیں، تو جتنا وہ آپ ایک کھانا کھاتے ہیں اسی حساب سے اس ملک میں دیں یا کسی اور ملک میں دیں، لیکن جو اپنے گھر کا حساب ہوتا ہے اس حساب سے دینا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فلاں ملک میں چونکہ اتنا چلتا ہے اس لیے اتنا دیا جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ فدیہ جو روزے کا ہوتا ہے وہ جہاں انسان ہوتا ہے اسی کے حساب سے دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ جس علاقے میں اس حساب سے کاؤنٹ ہوتا ہے. امید ہوتا ہے بات سمجھ آ گئی. ایک وقت کا یا دو وقت کا کھانا، دو وقت کا جو انسان جہاں رہتا ہے وہاں پر دو وقت کے کھانے کے حساب سے جو بنتا ہے جہاں پہ انسان رہتا ہے اس کے حساب سے، ایک روزے کا ایک کھانا یا ایک یعنی ایک کا جو ہے پورے دن کا کھانے کا، یعنی پورے دن کا مطلب ہوتا ہے دو ٹائم کے کھانے کا جہاں انسان رہتا ہے اس کے حساب سے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ جہاں رہتا ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ کو کاؤنٹ کرے، جہاں رہتا ہے اس حساب سے جتنا بھی اس کا ہوتا ہے اس کا اوسط درمیانہ سا کر کے جو ہے بنتا ہے وہ انسان کو دینا چاہیے فدیہ میں. واللہ اعلم بالصواب. یہ ہے میرے لگتا ہے جو آپ کے سوالات تھے جو مجھے سمجھ آئے تھے. زکوٰۃ ہر سال دینا ہوتی ہے جو انسان کے پاس زیور ہوتا ہے یا جو پیسہ ہوتا ہے ہر سال. جزاکم اللہ احسن. جی جنہوں نے ہینڈ ریس کیا ہے سلسلہ قمر آپ مائک پہ آ جائیں ابھی. آپ کو ذرا خیر کر دیں. فجر کب تک؟ جی آپ سے سجنا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میں بس جلدی سے سوال کر لیتی ہوں، میں ٹھیک اور دیر ہوں. آپ کو مجھے تو نہیں، خیر یہ پوچھنا تھا مجھے کہ ہر رکعت میں ہمیں ثنا پڑھنی ہے یا نہیں، کیونکہ جب وہ امام پڑھتا ہے تو وہ تو بسم اللہ کے بعد فورا. ابھی سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز پہنچتی ہے میرا خیال ہے کہ سسٹر میرے پاس کوئی نیٹ کا مسئلہ ہو گیا اس لیے بہت رک رک کے ابھی آپ کا سوال پورا ہوا ہے. ثنا جو ہے وہ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا ہوتی ہے، باقی رکعتوں میں نہیں پڑھنا ہوتی، صرف پہلی رکعت میں جو ہے پڑھنا ہوتی ہے، اور وہ بھی اگر امام آہستہ نماز میں پڑھ رہا ہے اور ابھی قرآن شروع نہیں
کی. ہم مطلب 8 بجے پڑھ کر کے گھر آ جاتے ہیں تو سہری پہ پھر میں
جی کیا میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی سسٹر آپ کی آواز پھر درمیان میں آنا شروع ہو گئی تھی اس لیے میری آواز چلی گئی. میں یہ معذرت چاہتا ہوں, ابھی میرا خیال ہے نیٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو میں اب لوگوں کے سوال جواب یہی آخری سمجھوں گا, باقی جو سوال رہ گئے وہ کل انشاءاللہ. جو وائس بریک, میری ابھی آواز آ رہی ہے, میری ابھی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی اللہ کا بھلا کرے. ثنا جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف جو ہے ثنا جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف سبحانک اللہ وبحمدک, یہ صرف اور صرف پہلی رکعت میں پڑھنا ہوتی ہے, باقی رکعتوں میں نہیں پڑھنا ہوتی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اگر امام کے پیچھے ہوں اور انسان لیٹ جا کے ملے اور امام نے الحمدللہ شروع کر دی ہو تو پھر انسان جو ہے وہ صرف اور صرف, اگر انسان نے امام نے الحمدللہ شروع کر دی ہے اور اونچی قرات والی نماز ہے تو اب انسان اللہ اکبر کہہ کے ساتھ فاتحہ سے شروع کر دے گا, ثنا نہیں پڑے گا. نمبر دو, دوبارہ دہرا دیتا ہوں, اگر اونچی قرات شروع ہو گئی ہے تو پھر ثنا نہیں پڑنی ہے. نمبر تین, اونچی قرات شروع نہیں ہوئی ہے تو پھر ثنا پڑھ کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. نمبر تین, دوسری تیسری رکعت میں کوئی ثنا نہیں ہوتی ہے, یعنی صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا ہوتی ہے. امام کے پیچھے ہیں تو تب بھی پہلی رکعت میں پڑھنی ہے, لیکن امام کی قرات سے پہلے پہلے, اگر امام نے قرات شروع کر دی ہے تو پھر نہیں پڑھنی ہے, پھر الحمدللہ سے ہی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ سے ہی شروع کرنا ہے. امید ہے کہ یہ بات سمجھ آگی ہوگی. جی میری امید ہے کہ میری بات سمجھ آگی ہوگی. جی اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا خیر دے. میرا خیال ہے کہ آج میرے پاس ہی تھوڑا سا بھی نیٹ کی پرابلم ہو رہی ہے اور ٹائم بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے, تو میرے تک آپ کا یہ سوال پہنچا ہے, دوسرا سوال نہیں پہنچا ہے آپ کا. تو اگر آپ ناصر سمجھ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کل جواب دے دوں گا. کل آپ سوال پوچھ لیجئے گا, پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ دے دوں گا. جزاکم اللہ احسن سر. جی سسٹر, جو آپ پرائیویٹ میں پوچھ رہی ہیں, آپ کا جو ہے میں بہت زیادہ ویٹ کیا اور آپ کا سوال بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے, تو ابھی جو ہے انشاءاللہ کل آپ سوال پوچھ لیجئے گا, پھر انشاءاللہ تعالی میں اجازت دے دوں گا. ابھی انشاءاللہ میں اجازت لیتا ہوں. اللہ تعالی آپ لوگوں کو سب جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی کل آپ لوگوں سے جو ہے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.